الحمد لله نحمده ونستعينه ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا أحمد عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر. میرے محترم اور مکرم بزرگوں بھائیوں، آج لمحات کچھ اس طرح کے ہیں کہ ہمارے اکثر مسلمان بھائی مصروف بھی ہیں عید الاضحیٰ کی تیاری میں، اور پھر اللہ تعالی کی طرف سے ابر کرم کی برسات بھی الحمدللہ ہمارے شہر میں بڑی خوب ہو رہی ہے. اللہ تعالیٰ اس کو رحمتوں کا، خوشحالی کا پیش خیمہ بنائے، اور اس میں اللہ تعالیٰ زحمت اور تکلیفوں کو مسلمانوں سے ہٹا لیں، آمین. تو پہلے میں یہی غور و فکر کرتا رہا کہ آج امید ہے کہ ہمارے احباب شب جمعہ کی مجلس والے شاید ان کو آنے میں تکلیف ہو اور پہنچنے میں مشکل ہو رہی ہو، لیکن پھر اچانک یہ خیال آیا کہ جو لوگ تمام مصروفیات کو چھوڑ کے اور اتنی لمبی چوڑی بارش کے باوجود تشریف لا رہے ہیں، تو ان کی اس تشریف آوری کو ضائع نہیں ہونا چاہیے. اور الحمدللہ ہماری جو ترتیب ہے شب جمعہ کے اسباق کی، تو آج بھی گو اگرچہ دیگر مجلسوں سے مختصر ہو، لیکن اس مجلس کی برکت حاصل کرنے کے لیے چند آیات کی تفسیر کر کے اور پھر دعا کرتے ہیں. دیکھیے، قرآن کریم نے سورہ بقرہ میں سب سے پہلے جو مسئلہ بیان کیا ہے وہ مسئلہ ہے توحید کا مسئلہ. یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم، اے لوگوں اپنے اس ایک رب کی عبادت کرو جس نے تمہیں پیدا کیا ہے. الذی جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء وانزل من السماء ماء، اور یہ وہی اللہ ہے جو تمہارے لیے زمین کو فرش بنا چکے ہیں، آسمان کو چھت بنا چکے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ہی کے فضل اور اللہ ہی کی منشا سے بارش نازل ہوتی ہے، پانی ملتا ہے، اس سے پھل پھول اور سبزیاں اناج نکلتے ہیں. یہ مسئلہ قرآن کریم میں سورہ بقرہ کے اندر سب سے پہلے جو بیان ہونے والا مسئلہ ہے وہ مسئلہ توحید ہے. بالکل ابتدا میں نے ذکر کیا تھا کہ سورہ بقرہ میں مسائل ثمانیہ کا بیان ہے، یعنی آٹھ مسائل کا. آٹھ مسائل کا بیان عبارت میں، آیات میں ہے، اور آٹھ بیان مسائل کا بیان وہ ان آیات کے ذیل میں ہے. کل سولہ مسائل کا بیان ہے. ان سولہ میں سے ایک نمبر، پہلا نمبر تقریباً مکمل ہو چکا ہے. اللہ تعالیٰ کی طرف سے بنی اسرائیل کو، یہود کو، کفار کو، منافقین کو دعوت حق بھی دی گئی ہے، اور ان کے اعتراضات کے جوابات بھی دیے گئے. پھر اس کے بعد جو دوسرا مسئلہ قرآن کریم میں بیان ہوا ہے وہ ہے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی سچائی اور حقانیت. اور رسالت کا مسئلہ سمجھنا، سیکھنا، آگے بڑھانا بہت ضروری ہے، اس لیے کہ توحید کا ثبوت وہ رسالت سے ہو رہا ہے. جب تک رسالت کو نہیں مانیں گے اور جب تک رسالت کی سچائی کا یقین نہیں ہوگا، اس وقت تک توحید وہ ایمان کے طور پہ دل میں راسخ نہیں ہوگی اور دل کا اعتقاد ایمان کے اوپر قائم نہیں ہوگا. لہذا ضروری ہے کہ وہ رسول اور نبی جو اللہ تعالی کی توحید کا پیغام لے کے آئے ہیں، ان رسول اور نبی کی تصدیق پہلے کر لی جائے، پھر اس کے بعد اللہ کی توحید اور حمد و ثنا کا بیان کیا جائے گا. آبیس سی بات ہے، ظاہر سی بات ہے کہ اگر راوی کو بندہ سچا نہ مانے، خبر دینے والے کو سچا نہ مانے، تو پھر ان خبروں کی کوئی حیثیت نہیں ہے، اس پہ ایمان کیسے ہو سکتا ہے. اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق کی سب سے پہلی دعوت جو دی گئی تھی وہ بنی اسرائیل کو دی گئی. یہ مسئلہ الحمدللہ کئی ہفتوں سے یہاں پہ بار بار بیان ہو رہا ہے کہ بنی اسرائیل سے ہی سب سے پہلے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حقانیت کا اعلان کرنے کا کہا گیا. کیوں؟ اس لیے کہ ان کی کتابوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کا ذکر موجود تھا، اس لیے کہ ان کے ہاں آسمانی کتاب موجود تھی، اس لیے کہ وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والوں کے دعوے دار تھے، اس لیے کہ ان کو اللہ کے وجود پر یقین تھا، اس لیے کہ وہ آخرت کے وجود پہ یقین رکھتے تھے، اس لیے کہ وہ اسرافیل و میکائیل و اسرائیل و جبرائیل کو اچھی طرح جانتے تھے. اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے جو دعوت حق دی ہے، دعوت وہاں دی جاتی ہے جہاں اس کا اثر سب سے زیادہ نظر آنے کی امید ہوتی ہے. اسی لیے تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب دعوت کا کام فرما رہے تھے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا وما علیک الا یزکا، اے پیغمبر، ہر ایک کا آپ کی دعوت پہ لبیک کہنا یہ ضروری نہیں ہے. وَأَمَّا مَنْ جَاءَكَ يَسْعَى وَهُوَ يَخْشَى، اور وہ جو دوڑے دوڑے آپ کے پاس آ رہے ہیں مسائل پوچھنے کے لیے، نابینا صحابی، وَهُوَ يَخْشَى، وہ اللہ سے ڈرتے ہیں. فَأَنْتَ عَنْهُ تَلَهَّى، اور آپ ان سے پہلو تہی کر رہے ہیں. علماء کرام نے یہاں سے ایک بہت بہترین مسئلہ نکالا ہے، وہ یہ کہ اپنی امت، اپنے طلباء، اپنے نمازی، اپنے محلے والے، اپنے بھائی مسلمان، ان پہ محنت کرنا یہ زیادہ ضروری ہے بنسبت دور دراز کے لوگوں کی فکر کرنا اور ان کے پاس جانا. پہلے حق ان کا ہے، ان کی اصلاح کا کام کیا جائے گا. جو عنقریب مان چکے ہیں یا ماننے والے ہیں یا آپ کی حقانیت پر یقین کرتے ہیں، ان پہ محنت کی جائے، ان کو سمجھایا جائے، ان کو دین سکھایا جائے. جب یہ تیار ہو جائیں گے تو پہلے آپ اکیلے دور دراز کی محنت کی فکر کر رہے تھے، اب وہ ہزار، دو ہزار، دس ہزار بندے وہ سارے کے سارے اسلام کے مبلغین بن جائیں گے. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اور سچائی کے اوپر یہود اور بنی اسرائیل نے تصدیق کرنے کے بجائے بڑے عجیب و غریب اعتراضات شروع کیے. ایک اعتراض آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ یہ کیا کہ یہ تو کبھی قبلے کی طرف نماز پڑھتے ہیں، کبھی بیت المقدس، کبھی کعبہ. سیقول السفہاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها، بیوقوف لوگ کہیں گے کہ یہ لوگ کیا ہوا ہے، ان کو کبھی کعبے کی طرف سجدہ کرتے ہیں اور کبھی بیت المقدس کی طرف سجدہ کرتے ہیں. فرمایا قل للہ المشرق والمغرب یهدی من یشاء الی صراط مستقیم، یہ اللہ کے حکم کے پابند ہیں، یہ اپنی مرضی سے کوئی کام نہیں کر سکتے. پھر یہود نے کہا کہ یہ پیغمبر ان کے درمیان میں کیوں نازل ہوئے، ہمارے درمیان میں نازل ہونے چاہیے تھے. اسلام نے جواب دیا قل فلم تقتلون انبیاء اللہ من قبل ان کنتم مومنین، اگر تم اتنے ہی پارسا اور اتنے ہی متقی ہو تو یہ اس پیغمبر سے پہلے جو پیغمبر آپ میں آئے ہیں، میں نے ذکر کیا تھا حضرت زکریا علیہ السلام کو شہید کیا، حضرت یحییٰ علیہ السلام کو شہید کیا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی موت کے در پہ ہوئے، بر رفعہ اللہ علیہ، اللہ نے اٹھا لیا ان کو. پھر یہ کہتے تھے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے قریبی لوگ ہیں، رشتہ دار ہیں یا اولاد ہیں علیہ باللہ. وقالت الیہود والنصارى نحن ابناء اللہ واحد باؤ. قرآن نے کہا کہ نہیں، یہ غلط بات ہے، جھوٹ بولتے ہیں. پھر انہوں نے کہا کہ ہم جہنم میں کچھ دن رہیں گے. قرآن کریم نے کہا قل اتخذتم عند اللہ عہدا، کیا تم نے اللہ سے کوئی عہد و پیمان کیا ہے؟ اگر ہے تو دکھائیے کدھر ہے. اسی طرح ولما جاءہم رسول من عند اللہ، جب ان کے درمیان میں اللہ کے رسول تشریف لائے تو پہچاننے کے بجائے انہوں نے انکار کیا. نبذ فریق من الذین اوت الکتاب، اللہ کی کتاب کو پیٹھ پیچھے چھوڑ دیا. یہ سارے کے سارے اعتراضات اپنی جگہ پہ ہیں، اور انہی اعتراضات میں ایک بہت بڑا اعتراض وہ یہ تھا کہ یہ رسول اور پیغمبر، یہ تو حضرت سلیمان اور حضرت داؤد علیہ السلام کا ذکر کرتے ہیں، اور حضرت سلیمان اور حضرت داؤد بقول ان کے بہت بڑے جادوگر تھے. تو یہ سلیمان اور داؤد کا ذکر کرنے کا مطلب یہ لیتے تھے کہ العیاذ باللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی کوئی جادوگر ہیں. اور یہ پروپیگنڈا انہوں نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں خوب زور و شور سے کیا، یہاں تک کہ اللہ تعالی نے فرمایا فذکر فما انت بنعمت ربک بکاہن ولا مجنون، اے پیغمبر آپ نصیحت کا کام جاری رکھیے گا، اس لیے کہ اللہ کا فضل ہے آپ پہ، آپ پہ اللہ نے اتنا بڑا علم نازل کیا ہے، آپ نہ کاہن ہیں نہ جادوگر ہیں اور نہ ہی مجنون ہیں یعنی احمق ہیں. اور اسی طرح قرآن کریم میں بہت سارے مقامات پہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وقال الذین کفروا ان تتبعون الا رجلا مسحورا، اے لوگوں تم لوگ تو ایک مسحور آدمی کی اتباع کرتے ہو. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ ان کی بیکار باتیں ہیں. فلا اقسم بما تبصرون وما لا تبصرون انہ لقول رسول کریم وما ہوا بقول شاعر، یہ کسی شعر و شاعری کی کتاب نہیں ہے، خدا کی قسم بلکہ اس ذات کی قسم کہ جو تم دیکھ رہے ہو وہ بھی اس کی دست قدرت میں ہے، اور جو تمہیں نہیں معلوم وہ بھی اس کی دست قدرت میں. وما ہوا بقول کاہن، اور نہیں ہے یہ کسی جادوگر کی باتیں. قلیلا ما تؤمنون، آپ نہیں مانتے تو اس میں قرآن کا کوئی قصور نہیں ہے. اصل میں واقعہ اس طرح ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام اور ان کے صاحبزادے حضرت سلیمان علیہ السلام دونوں اللہ کے رسول اور پیغمبر تھے، اور ان دونوں کے دور میں پوری دنیا کے اندر جادو بہت زیادہ پھیلا ہوا تھا. ہر جگہ جادو، ہر جگہ سحر، ہر جگہ لوگ جادو میں ملوث. علامہ آلوسی بغدادی رحمت اللہ علیہ بہت بڑے عالم ہیں، مفسر ہیں حنفیہ کے، انہوں نے تفسیر لکھی ہے روح المعانی، اور اس میں انہوں نے لکھا ہے کہ میں نے دیکھا بغداد میں ایک جادوگر کو، اس جادوگر نے ایک آدمی کو ذبح کیا، اس کی ٹانگیں الگ کر دیں، اس کے ہاتھ الگ کر دیے، دھڑ الگ کر دیا، اور اس کے ٹانگیں جسم وہ ایک اور جگہ پھینکا، اس کا سر اور ہاتھ ایک اور جگہ پھینکے، اور لوگوں کو کہا کہ دیکھو میں کتنا خطرناک جادوگر ہوں، میں اس کو ابھی واپس زندہ کروں گا. علامہ آلوسی فرماتے ہیں کہ میں نے ایک خاص عمل کیا رد سحر کا، اور وہ جادوگر جو تھا وہ اپنے اس عمل میں واپس زندہ کرنے میں ناکام رہا، اور اس نے رونا شروع کر دیا کہ یہ آدمی میرے ذمے پہ قتل میں آ جائے گا، اور کون ہے جس نے میرے اس جادو کے اثر کو روکا ہے؟ کوئی زیادہ طاقت والی چیز آ گئی ہے، اور خدا کے لیے اس کو واپس لایا جائے تاکہ میں اس کے ذمے سے چھوٹ جاؤں. علامہ آلوسی نے فرمایا کہ وہ واپس ٹھیک تو ہو گیا لیکن کافی دیر تک بیمار رہا. وہ اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ جو سحر ہے، یہ جو جادو ہے، اگرچہ غلط طاقت ہے لیکن اس میں ایسا اثر موجود ہے کہ جو انسان کی صحت اور انسان کی عافیت پہ اثر انداز ہوتا ہے. یہ بھی ایک مسئلہ ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جادو ہوا یا نہیں ہوا. اس لیے کہ ایک طرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مسحور کفار اور مشرکین کہتے تھے، اور ہم نے کفار اور مشرکین کی مخالفت کرنی ہے، ان کی باتوں کے خلاف کرنا ہے، اور اللہ اور توحید اور اسلام پر عمل کرنا ہے. اس سلسلے میں مختصر بات یہ یاد رکھیے گا کہ امام العصر آیت من آیات اللہ استاذ و اساتذتنا و وسیلتنا الی اللہ حضرت مولانا محمد انور شاہ کشمیری رحمت اللہ علیہ، انہوں نے فرمایا ہے کہ معلوم ہوتا ہے روایات اور آثار سے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ جادو نہایت ہی محدود اثر کے ساتھ ہو چکا ہے. اس لیے اگر نہیں ہوا تو پھر معوذتین کے شان نزول کا انکار کرنا پڑے گا. قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس. لبید ابن عاصم کی جو بچیوں نے کنویں کے اندر کچھ بال اور کچھ سوئیاں اور کچھ ہڈیاں جمع کی تھیں، اور اس کا اثر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ یہ ہوا تھا کہ آپ ایک بات کر چکے ہوتے تھے، کچھ دیر بعد وہ بات آپ دوبارہ کرتے تھے. صحابہ کرام کہتے تھے حضرت یہ بات آپ کر چکے ہیں. اور دوسرا اثر یہ ہوتا تھا کہ آپ کی جو اپنی زوجات مطہرات سے تعلق تھا وہ قدر متاثر ہو رہا تھا، اور اس کے درمیان میں کچھ تکلیف پیش آ رہی تھی. بس اس کے علاوہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ جادو کا کوئی اثر حضرت شاہ صاحب ماننے کے لیے تیار نہیں. اور اس کی وجہ میں نے وہی بتائی، اس لیے کہ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ مکمل سحر کو تسلیم کر لیا جائے تو پھر محبت وحی اور صدر قرآن محفوظ نہیں رہے گا، اور یہ اعتراض لوگوں کو مل جائے گا کہ کفار بھی کہتے تھے ان پہ جادو ہو گیا ہے اور آپ بھی کہہ رہے ہیں کہ ان پہ جادو ہو گیا ہے. خالف الیہود والمشرکین، اور ہمیں حکم ہے کہ ان کے فاسد عقائد کے اوپر ہم نے نہیں چلنا ہے. اور یہاں یہ بات بھی واضح ہو جائے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالی نے ان تمام مخلوقات پہ، خواہ وہ جنات ہوں، وہ شیاطین ہوں، وہ ملائکہ ہوں، اللہ تعالی نے ان پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دسترت عطا فرمائی تھی. حدیث شریف میں آتا ہے میں رات کو نماز پڑھ رہا تھا اور ایک جن آیا، دیو آیا، اور اس نے مجھے تنگ کیا، میری طرف آگ کے گولے پھینک رہا تھا. میں نے اس کو پکڑ لیا اور میں نے اس کو قابو میں کر لیا، اور مجھے خیال آیا کہ مسجد نبوی کے ستون سے میں اس کو باندھوں، صبح مدینہ کے بچے اس کے ساتھ کھیلیں، اس کے کان کھینچیں، اور اس کو خوب پتہ چلے کہ کیسا پیغمبر کو تنگ کرنا گناہ ہے. فذکرت دعوت اخی سلیمان، مجھے اپنے بھائی یعنی روحانی بھائی حضرت سلیمان علیہ السلام کی دعا یاد آئی. رب، اے اللہ مجھے ایسا ملک دے دیجئے، لا ينبغي لأحد من بعدي، ایسی بادشاہت دیجئے جو میرے بعد کسی اور کو نہ ملے. فترکتہ خاصا، میں نے دھکا دے کہ اس کو بگا دیا، کوئی ضرورت نہیں ہے، دفع ہو جاؤ. اس حدیث سے حضرت والد صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ غلط عقیدہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جنات پہ اثر نہیں رکھتے تھے اور حضرت سلیمان رکھتے تھے. نہیں، بلکہ آنکھ خوباں حمد آرت تو تنہا داری، وہ سارے کے سارے انبیاء جو معجزات رکھتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اکیلے ان معجزوں کے اوپر، تمام معجزات آپ کو اللہ تعالی نے دیے تھے. حضرت داؤد اور حضرت سلیمان علیہ السلام نے یہ عمل فرمایا کہ اپنی بادشاہت میں، اپنی سلطنت میں جتنے بھی سحر اور جادو کا لٹریچر تھا، کتابیں تھیں، رسالے تھے، اوراق تھے، وہ سارے کے سارے حکم دیا انسانوں اور جنات کو کہ جمع کر کے لاؤ، کوئی کتاب، کوئی لٹریچر، کوئی لکھا ہوا چیز باقی نہیں رہنی چاہیے مگر یہ کہ وہ میرے پاس آ جائے۔ ساری چیزیں جمع کر لی گئیں، حضرت سلیمان علیہ السلام نے زمین میں ان کو دفنا دیا اور جہاں دفنایا تھا اسی کے اوپر اپنا محل بنا لیا تاکہ بعد میں شیاطین اور جنات اس کو نکال کے دوبارہ جادو نہ شروع کر دیں۔ جب حضرت سلیمان اور داؤد کی بادشاہتیں گزر گئیں، دونوں اللہ کے بندے تھے، ان کو موت واقع ہو گئی، تو جنات اور شیاطین نے جا کے حضرت کے محل میں کھدائی کی اور ساری کتابیں باہر نکالی اور لوگوں سے کہا کہ سلیمان اور داؤد جو تم پہ بادشاہت کرتے تھے وہ ان کتابوں کے زور پہ کرتے تھے، یہ سحر کی وجہ سے کرتے تھے۔ یہ وہ پروپیگنڈا ہے غلط ترین جو یہود میں اور مشرکین میں چلا آیا۔ قرآن کریم اس کا جواب دے رہا ہے کہ خبردار، یہ حضرت داؤد اور سلیمان کے بارے میں غلط باتیں یہ تم لوگوں کی گھڑی ہوئی ہیں۔ حضرت داؤد اور حضرت سلیمان وہ لوگ ساحر نہیں تھے، وہ اللہ کے نبی اور بادشاہان تھے۔ یہ ہے اس آیت کا نہایت مختصر پس منظر کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَاتَّبَعُوا، اور یہ ان لوگوں نے اتباع کر لی، مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ، اس کی جو پڑھ رہے تھے شیاطین، عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ، حضرت سلیمان علیہ السلام کی بادشاہت کی دور میں، وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ، اور کفر نہیں کیا سلیمان نے، وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا، لیکن شیاطین کفر کرتے تھے، جنات کفر کرتے تھے، اور ایسے شیاطین جو جنات کی صفوں میں ہیں یا کوئی اور ناری مخلوق ہے وہ لوگ کفر کرتے تھے۔ یہاں پہ غور کیجئے گا، وما سحرا نہیں کہا، وما سحرا سلیمان، سلیمان جادوگر نہیں تھے، بلکہ کہا وما کفرا، سلیمان کفر نہیں کرتے تھے۔ یہ وہ آیت ہے کہ علماء کرام نے یہاں سے مسئلہ مستنبط کیا ہے کہ سحر اور جادو کا جو مرتکب ہوگا وہ کافر ہوگا۔ امام رازی رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ جادوگر کے مقابلے کے لیے اور مسلمانوں کی حفاظت کے لیے، مسلمانوں کی اصلاح کے لیے جائز آیات اور جائز دعاؤں اور جائز طریقوں سے سحر اور جادو کا توڑ کر لینا جائز ہے بلکہ ضروری ہے، بشرط یہ کہ اس میں شرک اور بدعت نہ ہو۔ کیسا صاف ستھرا اور بہترین قانون ہے کہ ہمارے علماء، ہمارے لوگ آپ کو نظر آتے ہیں کہ وہ بھی اس میدان میں بعض اوقات بڑے کامیاب ہوتے ہیں اور لوگوں کو دم درود کر کے ٹھیک کر دیتے ہیں۔ سارے کے سارے نہیں، اکثریت تو دو نمبر ہے اور اکثریت اس میں وہ پیسوں کے لوٹے رہے ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ کچھ لوگ کمال والے بھی ان میں موجود ہیں۔ ان کے خلاف نہ جائیے گا، ان سے لڑائی جھگڑا نہ کیجیے گا، بلکہ امام رازی رحمہ اللہ کی وہ اجازت فخر رازی کی کہ احناف کا یہ مذہب ہے کہ جادوگر، ساحر، کاہن اور اس قسم کے جو سارے ڈھکوسلے ہوتے ہیں ان کے مقابلے میں بھی ہمارے علماء اور اہل دین کو تیاری کرنی چاہیے۔ وہ کفر نہیں ہے، بلکہ کفر وہ ہے کہ جس میں شرک ہو، جس میں بدعات ہو اور جس میں کسی کے خلاف کام کیا جا رہا ہو، کسی کا حسد کیا جا رہا ہو، کسی کو نقصان پہنچایا جا رہا ہو۔ یہ ہے اصل وہ جادو جو امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کے ہاں تو بالکل واضح کفر ہے، البتہ دیگر ائمہ کے نزدیک قدر گنجائش ہے، اگر کوئی توبہ طائب ہو جائے تو اس کو کافر نہیں کہا جائے گا۔ وما کفر سلیمان، حضرت سلیمان نے تو یہ سارے کام نہیں کیے تھے، ولیکن شیاطین کفروا، یہ تو شیطان بڑے شرارتی تھے، وہ سحر کرتے تھے۔ کیا کرتے تھے؟ یعلمون الناس السحر، لوگوں کو سحر سکھاتے تھے۔ کیسے سکھاتے تھے؟ وما انزل علی الملکین، اور وہ جو نازل ہوا تھا دو فرشتوں پہ، بے بابل، بابل شہر میں کیا نازل ہوا تھا؟ ہاروت و ماروت، دو فرشتے تھے، ایک کا نام ہاروت تھا اور دوسرے کا نام ماروت تھا، اور یہ دونوں فرشتے لوگوں کو جادو سکھاتے تھے۔ کیسے سکھاتے تھے؟ پہلے صاف اعلان کرتے تھے کہ ہم فتنہ ہیں، हम आजमाइश हैं, हम जो काम कर रहे हैं ये काम अल्लाह को नाराज करेगा और तुम जहन्नम के हकदार हो जाओगे, नहीं करो, अगर फिर भी सीखना है तो आओ सीखो। यही चीज आज भी आपके सामने है। बेपर्दगी, उसका गुनाह सबको मालूम है लेकिन लोग करते हैं। करप्शन, हर्राश बोल मरशूद फिन्नार जहन्नम, दोनों जहन्नमी है लेकिन लोग कर रहे हैं। जिस तरह आज के दौर में बड़ी बड़ी आजमाइशें सामने हैं और मुसलमान के ईमान का इम्तिहान होता है कि वो अपने नफ्स को काबू कर ले और ईमान की दौलत से रुक जाए, इसी तरह इन लोगों के लिए भी एक आजमाइश नाजिल हुई थी। क्योंकि जमाने में जादू का दौर दौरा था, हर आदमी की कोशिश होती थी कि मैं जादू से अपना काम निकलवा लूं, तो ये लोग वहां मौजूद होते थे और लोगों को बताते थे कि हमारा जो ये अमल है ये सही नहीं है, लेकिन अगर सीखना है तो हम आपको सिखा देंगे। अल्लाह ताला फरमाते हैं वमा युअल्लिमान मिन अहद, इन दोनों में से कोई भी नहीं सिखाता था, हत्ता यकूला, यहां तक कि ये दोनों ऐलान करते थे इन्नमा नहनु फितना, हम तो एक आजमाइश हैं, हम तो एक टेस्ट हैं, एक इम्तिहान है, दूर रहो, अगर इसमें मुलव्विस हो गए तो नुकसान होगा, फला तकफुर, कुफर ना करना, बुरी बात। अल्लाह ताला के यहां सबसे बड़ा जुल्म है। अल्लाह ताला तमाम गुनाहों को माफ फरमाते हैं। कुरान कहता है कुफर और शिर्क की सजा जरूर मिलेगी, फला तकफुर, बस लिहाजा तुम जादू और सहर में मुलव्विस ना हो। फयतअल्लमूना, बस वो सिखाते थे मिनहुमा, उन दोनों में से मा युफर्रिकूना बिही, जिससे वो फासले पैदा करते थे बैनल मरअ व ज़ौजिही, मियां और बीवी के दरमियान में। गौर कीजिएगा, जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ जो सहर किया गया उसमें भी आपकी अजवाज मुतहरात से ताल्लुकात मुतासिर हुए हैं, और हारूत और मारूत जो लोगों को सहर सिखाते थे उसमें भी मियां और बीवी की जुदाई वो सहर के जरिए से की जाती थी। हदीस शरीफ में आता है कि जो शैतानों का बड़ा है वो सूरज के गुरूब होने से पहले समंदर पे अपना तख्त बिछाता है और तमाम कायनात के शयातीन उसके पास आते हैं, अपनी कारगुजारी सुनाते हैं कि जी हमने ये किया, हमने ये किया। एक शैतान कमजोर सा उसके पास आता है और कहता है कि मैंने मियां बीवी को लड़ाया लड़ाया लड़ाया, यहां तक कि मैंने दोनों को अलग अलग कर दिया। इबलीस उठता है और उसको अपने गले से लगाता है और अपना ताज उसके सर पे रखता है और कहता है ये है असल बंदा जिसने जबरदस्त काम किया है। क्यों? इसलिए कि मियां बीवी की लड़ाई, उसमें बच्चों का मुस्तकबिल भी तबाह हो रहा है। हजरत वालिद साहब फरमाते थे जो औलाद बदचलन हो जाए या जिस औलाद का किरदार सही ना हो, पता करवा लीजिएगा उनके वालिदैन के ताल्लुकात आपस में सही नहीं होंगे। बाप भी जब जुल्म का मुर्तकिब होगा और मां भी जब जुल्म और ज्यादती की मुर्तकिब होगी तो वो किस मुंह से फिर अपने औलाद को समझाएंगे कि ये काम करने के नहीं। और दूसरी बात कि सहर और जादू ये इस्लामी तरीकों और तालीमात के लिए फायदेमंद बिल्कुल भी नहीं है। कोई जादू और सहर के जरिए से किसी से निकाह करना चाहे, किसी को अपनी मोहब्बत में गिरफ्तार करना चाहे, यह नहीं हो सकता। इसके लिए सुन्नत तरीके और सुन्नत रास्ते अपनाने पड़ेंगे। हां, बगैर निकाह के गुनाह के दाहिये के लिए सहर और जादू का असर वो ये मुस्तकिल तौर पे है, और ऐसे लोग देखे गए हैं कि जो अपने जादू के जोर पे लोगों की नजरबंदी कर देते हैं और लोगों को हिप्नोटाइज कर देते हैं अपनी तरफ लाने के लिए। लेकिन याद रखिएगा कि असल में इसमें हसद का उनसर बहुत ज्यादा है। जादू जहां भी किया जाता है, जादू जैसे भी किया जाता है, इसमें हसद का उनसर जो मुब्तला कर देता है, ये इंसान के आमाल की तबाही का पेश खेमा साबित होता है। ये सारी बातें हो गई, कोई घबराने वाली बात नहीं है। अल्लाह तबारक व तआला ने हमें जो कुरान करीम अता फरमाया, हमें जो अहादीस अता फरमाई, हमें जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उस्वा हसना अता फरमाया है, इसमें ऐसी प्यारी प्यारी दुआएं हैं। मुअव्वज़तैन पढ़ा करें हर नमाज के बाद, सुन्नत के बाद आयतुल कुर्सी 5 दफा। हजरत वाले साहब रहमतुल्लाह अलैह मुझे कहते थे हर नमाज की सुन्नत के बाद। इसी तरह या माशरल जिन्न वल इंस इनस्ततअतुम अन तन्फुज़ु मिन अक़तारिस समावाति वल अर्ध, ये दुआ पढ़ा करें, यह आयत पढ़ा करें। वमा अन्फ़क़तुम मिन नफ़क़तिन औ नज़रतुम मिन नज़रिन फ़इन्नल्लाहा यअलमु, ये दुआ बहुत इकसीर है। और वही अकादुल्लज़ीना कफ़रू लयज़लिकूनका बिअब्सारिहिम, یہ آیت پڑھا کریں، بڑا فائدہ ہوگا. اور یہ تمام دعائیں جب آپ جمع کر لیں گے، بے فکر ہو جائیے، دنیا کا کوئی جادوگر، کوئی کاہن، کوئی ساحر وہ آپ کا بال بھی بیکا نہیں کر سکتا ہے. لیکن آپ کا اعتقاد اور آپ کا ایمان وہ توحید والا ہونا چاہیے. اگر ایک آدمی خود کھڈے میں کودنے کے لیے تیار ہو تو ہم اس کو نہیں روک سکتے ہیں. وہ اپنے آپ کو بچائے، اللہ تبارک و تعالی اس کو کیسے کامیاب کرے گا. یہ گز یہ میدان ہے، اور الحمدللہ ہمارا دین برحق دین ہے. بہرحال یہ تمام تفصیلات آپ حضرات کی خدمت میں پیش کی گئی. وما یعلمان من احد، اور ان میں سے کوئی ایک بھی نہیں سکھاتا ہے کسی کو جادو. حتی یقولان، یہاں تک کہ کہتے ہیں، انما نحن فتنۃ، ہم تو ایک آزمائش کے طور پہ آئے ہیں. فلا تکفر، تم کفر نہ کرو، جادو نہ کرو. فیتعلمون، بس وہ سکھاتے ہیں، منہما ما یفرقون به بین المرء وزوجہ، جس کے ذریعے سے وہ جدائی کرتے ہیں میاں بیوی کے درمیان میں. حضرت والد صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے کہ میاں بیوی کی جدائی حقیقت میں آل اولاد کی تباہی ہے. میاں بیوی کی جدائی دو خاندانوں کے درمیان میں دشمنی کا پیش خیمہ ہے، اور دو خاندانوں کے درمیان میں ناچاکی مسلمانوں کے درمیان فسق و فجور اور فساد کا سبب بنتی ہے. اس لیے یہ والا گناہ یہ بہت بڑا گناہ ہے. ملانے والے بنیے، محبتیں بانٹنے والے بنیے، اور لوگوں کو آپس میں، آپ نے سنا ہوگا ہماری شریعت میں یہ جائز ہے کہ فلاں آدمی آپ کی بڑی تعریف کر رہا تھا حالانکہ اس نے کوئی تعریف نہیں کی ہے، اس لیے تاکہ یہ دونوں آپس میں مل جائیں، دلوں کے ستور ختم ہو جائیں، اور یہ جو آپس میں مسلمانوں کا اختلاف ہے یہ جاتا رہے. شوہر کو بھی اپنی ذمہ داریوں کا احساس کرنا ہوگا کہ ایک بیٹی اللہ کے نام پہ، سنت کے نام پہ، نکاح کے نام پہ اپنے ماں باپ کو، اپنے گھر کو، اپنے بہن بھائیوں اور رشتہ داروں کو چھوڑ کے آپ کے گھر پہ آئی ہے، وقت گزار رہی ہے، اور آپ کی ذمہ داری پہ آئی ہے. اس کے ساتھ احسان کرنا ہوگا، اس کے ساتھ بھلائی کرنی ہوگی، اس کو شریعت مطہرہ کی طرف لانا ہوگا. فتاوی عالمگیری میں لکھا ہوا ہے کہ اگر کسی شوہر کی بیوی وہ دین کے خلاف کرتی ہو، اس کو دینی لحاظ سے اجازت ہے اس کے خلاف کارروائی کرے. اور اگر کسی کا شوہر بے دین ہے اور خاتون کو بے دینی پر چلنے پہ مجبور کرتا ہے، اس کو اجازت ہے کہ وہ قاضی کے پاس جائے اور بے دینی کے اوپر عمل نہ کرے، رشتہ ختم کر دے. بہرحال یہ مسائل ہیں. اور خاتون کو بھی اس بات کا احساس کرنا ہوگا کہ آپ جس کے گھر پہ جا رہی ہیں اس کا اپنا ایک خاندان ہے، اس کا آسمان جیسے والد ہے، اس کا آسمان جیسی والدہ ہیں، اس کے بہن بھائی ہیں. آپ کی وجہ سے وہ اپنی پوری زندگی اور اپنے ساری چیزیں نہیں چینج کر سکتا، بلکہ اسی ماحول کے اندر آپ کو ایڈجسٹ ہونا ہے، اور شوہر کو خوش رکھنا ہے، اور دین کے اوپر چلنا ہے. آسان سا قاعدہ ہے، اگر اس کو اپنا لیا جائے. حضرت والد صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے، مجال ہے کہ کسی گھر میں طلاق ہو جائے اور کسی گھر میں جدائی ہو جائے. ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے، پیدا ہوتے ہی اس کو نرسری میں بھیج دیتے ہیں، بیکن ہاؤس کی، سٹی کی، فلانے کی. تھوڑا بڑا ہوتا ہے تو کالجوں میں بھیج دیتے ہیں، اور بڑا ہوتا ہے تو یونیورسٹیوں میں بھیج دیتے ہیں، پھر اس کی شادی کرا دیتے ہیں. وہ ایک پہلے دن ہی لڑ پڑتے ہیں، کہتے ہیں تم کون ہو، وہ کہتے ہیں تم کون ہو، جاؤ اپنا کام کرو. اس غریب کو پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ رشتہ کیا ہے، اس کا احترام کیا ہے، اس کے آداب کیا ہیں، اس کی سنن کیا ہیں. اس لیے ضروری ہے کہ اپنی اولاد کو پہلے دن سے دین سے متعارف کرایا جائے، تاکہ کل کو اگر کوئی مشکل مرحلہ بھی پیش آ جائے تو وہ اسلام اور شریعت کی رہنمائی کرتے ہوئے، اپنی عفت کو بچاتے ہوئے مسائل کو حل کر سکے. وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ، اور یہ دونوں فرشتے جو کچھ سکھاتے تھے لوگوں کو، یا یہ لوگ جو سیکھتے تھے، اس سے یہ ایک دوسرے کو نقصان پہنچاتے تھے. وَلَا يَنفَعُهُمْ، کوئی فائدہ نہیں ہوتا تھا. وَلَقَدْ عَلِمُوا، اور یقیناً وہ جانتے ہیں، لَمَنِ اشْتَرَاهُمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ، کہ جو کوئی یہ جادو سحر کہانت میں لگ جائے گا، آخرت میں اس کے لیے کوئی ثواب نہیں ہے، کوئی نجات نہیں ہے، بلکہ نقصان ہی نقصان ہے. وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْا بِهِ أَنفُسَهُمْ، اپنی جان کو بیچ کے انہوں نے جو تباہیاں خریدی ہیں بہت ہی بری ہیں. لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، کاش کہ یہ لوگ جان لیتے. مطلب جانتے تو سب ہیں، علم نہیں ہے، عمل نہیں ہے. اور علم بے عمل وہ کسی فائدے کا نہیں ہوتا. میں آپ کے سامنے ایک مثال رکھتا ہوں. وجحدوا بها واستيقنتها انفسهم ظلما وعلوا. انہوں نے شریعت کا انکار کیا, واستيقنتها, جبکہ ان کو یقین تھا کہ یہ پیغمبر سچے ہیں اور یہ کتاب سچی ہے. تو صرف جاننا یا یقین سے نہیں ہوتا, بلکہ تمام زبان, جوارح, ارکان, عقیدہ, دل, دماغ, یہ آپ کو متحد کرنے پڑیں گے, اور پھر ان کا جو نتیجہ آپ کے جسم پہ مرتب ہوگا. امام بخاری رحمہ اللہ کہتے ہیں, الایمان یزید و ینقص, ایمان کم بھی ہوتا ہے, ایمان زیادہ بھی ہوتا ہے, اس طرح ہوتا ہے کہ خواجہ گان نظام الملت والدین, حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء اور ہمارے گلشن کے ایک خاکروب کا ایمان, یقیناً اس میں بہت بڑا فرق ہے. اس کے آداب, اس کے تقاضے, اس کے طور طریقے, زمین و آسمان کا فرق ہوگا اس میں. بہرحال, لیکن وہ حقیقت ایمان جو دل کے اندر ہوتی ہے اور جو انسان کو جہنم سے نکال کے جنت میں پہنچاتی ہے, وہ ایمان, وہ ہمارے امام ابو حنیفہ رحم اللہ فرماتے ہیں, وہ سب کا ایک جیسا ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ اس کے بلبوتے پہ مغفرت فرما رہے ہیں. حدیث شریف میں آتا ہے, فرشتے سے کہیں گے, جاؤ جہنم میں دیکھو, ایک بندہ یا حنان و یا منان کے نعرے لگا رہا ہے. مالک جہنم کا داروغہ جائے گا, ڈھونڈے گا, نہیں ملا. اللہ تعالیٰ فرمائیں گے, موجود ہے, جاؤ دوبارہ دیکھو. وہ دوبارہ آئے گا, یا اللہ نہیں ملا. اللہ تعالیٰ کہیں گے, موجود ہے, جاؤ ڈھونڈو. تیسری دفعہ جب مالک دیکھے گا تو جہنم کی گہری وادیوں میں کسی پتھر کے نیچے کالا کوئلا بنا ہوا ایک شخص صدائیں لگا رہا ہوگا, یا حنان ہو یا منان, اے احسان کرنے والے, اے محبت کرنے والے. اللہ تعالیٰ فرمائیں گے, لاؤ نکال کے اس کو. نکال کے لائیں گے, کیا کر رہے تھے, کیسے اتنے جلدی اتنے غرق ہو گئے, جہنم میں پہنچ گئے. اے اللہ, گناہ بہت زیادہ تھے, لیکن آپ کی رحمت سے نا امید نہیں. اور اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت فرما دیں گے. مسند امام اعظم میں یہ حدیث تفصیل کے ساتھ موجود ہے. یہ بہت بڑا وظیفہ ہے. حضرت والد صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے, جب دعا کریں اس دعا میں, یا حنان و یا منان, یا فعال لما ترید, یا حی یا قیوم, برحمتک استغیث, یہ دعائیں آپ پڑھیں, انشاءاللہ دعائیں قبول ہوں. ٹھیک ہے جی. لمن اشتراہما ولو انہم آمنوا, اور اگر یہ لوگ مان لیتے, ایمان لے آتے, واتقوا, اور تقوی بھی اختیار کر لیتے, صرف ایمان نہیں بلکہ ایمان کے ساتھ اعمال, ایمان کے ساتھ تقوی, یہ ایمان کے ضروری تقاضوں میں سے ہے. لمثوبتم من عند اللہ خیر, تو اللہ کی طرف سے جو ثواب ملتا وہ بہت اچھا تھا. لو کانوا یعلمون, کاش کہ یہ لوگ جانتے بھی اور اس پہ عمل بھی کرتے. الحمدللہ رب العالمین, لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ, له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله الحليم الكريم. سبحان الله رب العرش العظيم والحمد لله رب العالمين. نسألك مجيبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته, ولا هما إلا فرجته, ولا حاجة إلا قضيتها, يا أرحم الراحمين ويا أكرم الأكرمين. اللهم حلل مشكلاتنا واقض حاجاتنا وادفع عنا بلياتنا واشف مرضانا واسمع دعواتنا إنك سميع الدعاء. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. اللهم اهدنا بفضلك فيمن هديت, وعافنا فيمن عافيت, وبارك لنا فيما أعطيت, وقنا شر ما قضيت, فإنك تقضي ولا يقضى عليك, فإنه لا يزل ولا يعز من عاديت. تبارک ربنا وتعالی. آج شب جمعہ بھی ہے, بارش بھی ہو رہی ہے, مبارک اوقات ہیں, ذوالحجہ کی راتیں ہیں. اللہ تعالی ہمارے اس ٹوٹی پوٹی مجلس کو قبول فرمائے, قرآن کریم کو ہمارے لیے دنیا و آخرت کا رہنما بنائے, اور اسی قرآن کریم کو ہمارے لیے شافع اور مشفع بنائے. اللہ تبارک و تعالی بیماروں کو صحت کاملہ, شفا عاجلہ عطا فرمائے. ہمارے ایک مخلص بھائی ہیں جنت نور بھائی, انہوں نے دعا کی کہا ہے, کاروبار کے حوالے سے دعا کیجئے. اللہ تعالیٰ ان کے تمام مسائل آسان فرمائے. اور جتنے احباب پوری دنیا میں ہمارا درس سن رہے ہیں, حضرت والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے علوم کے قدردان ہیں, اللہ تعالیٰ سب کے ہاں خیر نازل فرمائے, عافیت نازل فرمائے, دعائیں قبول فرمائے, مشکلات آسان فرمائے, پریشانیاں دور فرمائے. جو بیمار ہیں اللہ تعالیٰ صحت کاملہ, شفا عاجلہ عطا فرمائے. مرحومین کے حق میں دعا کیجئے, اللہ تعالی مغفرت فرمائے. حضرت والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے حق میں دعا کیجئے, اللہ تعالیٰ درجات بلند فرمائے، جنت الفردوس میں اعلیٰ مقامات عطا فرمائے۔ میرے لیے عاجز و فقیر کے لیے دعا کیجئے، اللہ تعالیٰ استقامت دے، اللہ تعالیٰ بہت کم محنت پہ بڑے ثمرات عطا فرمائے۔ جامعہ عربی احسن العلوم اور اس کی شاخیں، اس کے تمام ادارے، اس کے علماء، اس کے حفاظ، اس کے طلباء، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی کما حق کہو خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارا محلہ، ہماری گلیاں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان پہ رحمتیں نازل کرے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ حرمین شریفین کی حفاظت فرمائے۔ جو حجاج کرام حج کے لیے تشریف لے گئے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ قبول و مقبول فرمائے، ہمیں اور آپ کو بھی جلد از جلد جانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے خاص فضل و احسان سے ہمارے ملک کے حالات بہتر بنائے۔ سیاسی زعما اور قائدین کے تمام سلسلوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے لیے خیر ڈالے، اور اگر خیر نہیں ہے تو پھر اللہ ہمیں محفوظ فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے ملک کے مسلمانوں کے لیے عبادت کرنا، رزق کمانا، خیر و عافیت سے وقت گزارنا، عزت سے اللہ تعالی آسان فرمائے۔ اور اللہ تبارک و تعالی تنگ دستیوں سے، محتاجیوں سے ہمیں، آپ کو، تمام مسلمانوں کو محفوظ اور مامون فرمائے۔ اسی طرح ہمارے مولوی عبداللہ کا بچہ جو اسپتال میں داخل ہے، اس کے لیے دعا کیجئے، اللہ تعالی اس کو بھی ٹھیک کر دے۔ ہمارا بھانجا حمزہ، پچھلے ہفتے آمینہ بی بی بیمار تھی، اب وہی خسرہ حمزہ کو ہو گیا ہے، دعا کیجئے اللہ تعالیٰ اس کو بھی صحت کاملہ دے۔ جو حضرات دعاؤں کا کہنا چاہتے تھے، ان دعاؤں میں شریک ہونا چاہتے تھے، اللہ تعالیٰ سب کی دعائیں قبول و مقبول فرمائے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ اے اللہ، دنیا چند روزہ ہے، اصل آخرت ہے، مغفرت فرما دیجئے، گناہ معاف فرما دیجئے۔ مینا گوئم کے طاعتم بے پذیر، قلم عفو بر گناہ ہم کش۔ جو طلب میں نے کیا آپ نے عنایت سے دیا، تیرے قربان میرے ناز اٹھانے والے۔ فاللہ خیر حافظہ وہو ارحم الراحمین۔ ما شاء اللہ لا قوة الا باللہ، وصل اللہ تعالی علی خیر خلقی محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ برحمۃ